أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله الحكيم في كتابه المبين, بسم الله الرحمن الرحيم, ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. تاریخ تحلیلی, یعنی یہ کس کے ذیل میں آتی ہے؟ سیرت معصومین علیہ السلام. سیرت معصومین علیہ السلام. سیرت کیا ہے اور تاریخ تحلیلی کیا ہے؟ تاریخ یعنی ہسٹری. تاریخ سے مراد ماں باپ کا نام, جائے پیدائش, سن پیدائش, جائے شہادت, جائے ولادت, یہ نہیں ہے. یہ شناختی کارڈ کی معلومات ہیں اور یہ کافی نہیں ہے. مماتا ولم یعرف امام دما نہیں مات میتتن جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام اور ہادی اور رہنما کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. حدیث رسول ہے. تھا سیرت معصومین. سیرت کیا ہے؟ سیرہ. سیرہ کیا ہے؟ ہم اس کو پہلے بھی گزشتہ جگہ بیان کر چکے ہیں. سیرہ جو ہے وہ فعلہ کے وزن پر ہے, یعنی نوعیت کو بیان کرتا ہے, انداز کو بیان کرتا ہے. صحیح, نوعیت کو, شکل کو, اس کی ڈیزائن کو بیان کرتا ہے. مثلا جلستو جلسۃ الامیر, مثلا جلستو جلسۃ الامیر, میں بیٹھا امیر کی طرح یعنی بادشاہ کی طرح. یا جلستو جلسۃ العبد, میں ایک غلام کی طرح بیٹھا, یعنی بیٹھنے کی نوعیت اور کنڈیشن اور حالت کو بیان کرنا ہے. صحیح. سیرت در حقیقت کیا ہے؟ چلنے کو کہا جاتا ہے. سارا یسیرو. سیرت در حقیقت چلنے کے خاص انداز کو کہا جاتا ہے, کہ جس میں در حقیقت چلنے والا اپنے انداز کی چال اور وضاقت اور ایکشن اور اس کی حالت و کیفیت کو بیان کرتا ہے. اسی سے سیرت معصومین نکلا ہے. یہ سیرت ہے لیکن فارسی اور اردو میں اس طرح سیرت لکھا جاتا ہے. سیرت یعنی در حقیقت زندگی کے لیے جن راہوں پہ چل رہے ہیں ان کے لیے خاص جگہوں پہ چلا جائے, خاص انداز سے چلا جائے, خاص طرز زندگی سے زندگی گزاری جائے, اس کو سیرت کہا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے افضل ترین سیرت سیرت انبیاء اور سیرت آئمہ علیہ السلام ہے, کہ جو ہماری مشعل راہ ہے. ظاہری بات ہے جہازوں کے اپنے روٹس ہوتے ہیں, ٹرینوں کے اپنے روٹس ہوتے ہیں, سڑکوں کے اپنے روٹس ہوتے ہیں. سڑکیں اپنے حساب سے ہوتی ہیں, نہر ہر جگہ نہیں بنائی جاتی, نہروں کے اپنے حساب سے ان کو بچھایا جاتا ہے. ٹرینوں کے ٹریک اپنے حساب سے ہوتے ہیں, جہازوں کے ٹریک اپنے حساب سے ہوتے ہیں. زندگی کا تو ٹریک ہے, بالکل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ سیرت ہے معصومین علیہ السلام, سیرت انبیاء علیہ السلام ہے. یہ ہو گئی. اب آتے تاریخ تحلیلی. تاریخ تحلیلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ چیز تحلیل حل سے ہے, حل کرنا, ڈیزولف کرنا. مثال کے طور پر یہ پانی ہے, پانی میں مثال کے میں نمک گول دوں تو پانی میں حل کر دیا میں نے, حل کرنے کے عمل کو, ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہو سکتا ہے. تحلیل در حقیقت یا تجزیہ جس کو آپ کہتے ہیں, انالائز جس کو کہتے ہیں, یا جس کو تجزیہ کہتے ہیں. تجزیہ یعنی جز جز کرنا, الگ الگ کرنا, ٹھیک. تحلیل بھی اسی سے, مثلا میں فلاں واقعے کا تجزیہ کرتا ہوں کہ مثلا لاہور میں جو وکلا نے ہاسپٹل پر حملہ کیا اس کا تجزیہ کیا, اس کو جز جز کروں, ایک ایک حصے کو, ایک ایک حصے کو لے کے چلوں. میں واقعہ کربلا کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں, انالائز کرنا چاہتا ہوں. یعنی میں کربلا سے پہلے کربلا کے حالات, کربلا میں جو واقعہ تھا ان کو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر جوڑنا چاہتا ہوں. اس جوڑنے کو تجزیہ کہا جاتا ہے, کہ ہر ایک اپنی سیریل کا, اپنا ایک قصہ کا, اپنے ایک ایپیسوڈ کا اپنا ایک علم ہوگا. اس علم کی روشنی میں جو علم حاصل ہوگا, دوسری کا, تیسری کا, چوتھی کا, ان سب کو جب جوڑا جائے گا کہیں گے ہم نے تجزیہ کیا ہے. تحلیل در حقیقت سیرت معصومین کو دیکھنا ہے. سیرت معصومین کی تحلیل جو ہے وہ انفرادی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے ہو سکتی ہے، انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے ہو سکتی ہے. انفرادی لحاظ سے تحلیل جو ہے وہ انفرادی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے ہو سکتی ہے. انفرادیت میں مثلا ان کی معرفت آ سکتی ہے، ان کی عبادت آ سکتی ہے، ان کے اخلاق آ سکتے ہیں، ان کی خاندانی زندگی آ سکتی ہے. ٹھیک، اجتماعی زندگی میں امامت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، ولایت آ سکتی ہے، پھر سیاسی حالات آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حکمران طبقہ آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اجتماعی طور پہ ہو سکتی ہیں. امامت، امام کو درپیش مشکلات وہ ڈسکس کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہماری اصل بحث جو ہے وہ تاریخ نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ کتاب دی گئی ہے تاریخ کی، یہ آپ نے خود اسٹڈی کرنی ہے، یہاں اسٹڈی نہیں ہوگی، یہاں صرف تحلیلی گفتگو ہوگی. جو ہم دوسری کتابوں سے آپ کے لیے لے کے آئیں گے وہ زیادہ ہے ہمیں، یہ تو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس دن میں کوئی سوال ہو تو سوال پوچھا جا سکتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی امتحان ہوگا. اور جو چیز یہاں لیکچر میں جو پوائنٹس آپ کو بتائے جائیں گے اس چیز کے متعلق بھی دونوں کو ملا کے سوال کیا جائے گا، ٹھیک. کوشش یہ کروں گا کہ کوئی نوٹس بن سکے مجھ سے تو میں اس کو ریٹن فارم میں لکھتا رہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو دی جا سکے. لیکن مجھ پہ انحصار مت کیے گا، اپنے نوٹس خود بنائیے گا. ہر تاریخ تحلیلی، سیرت رسول اللہ، ڈیٹ فلاں، دن فلاں، اس کے پھر پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں، یہ آپ نے خود لکھنا ہے. لکھنے کا طریقہ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، یہ مٹا دوں، یہ لکھ لیا، یہ ساتھ ساتھ لکھتے رہے میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو پھر جیسے جیسے میرا قلم چل رہا ہے ویسے ویسے آپ لکھتے رہیں، تاکہ جو ہے نا وقت ہمارے پاس کم ہے، 40 منٹ ہیں، اسی میں ہم نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تاریخ تحلیلی، سیرت رسول اللہ، خوب اس کے بعد آپ نے کلاس نمبر 1 ڈالی، ڈیٹ ڈالی، اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ کیا ہے. خوب، جیسے کہ ہم نے کہا کہ سیرت جو ہے وہ انداز اور نوع عمل کو کہا جاتا ہے. جب ہم رسول اللہ کی سیرت پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ سے پہلے اس زمانے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جہاں پر اسلام نے ظہور کیا، جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں رسول اللہ نے آنکھیں کھولی ہیں، سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں رسول اللہ نے آنکھیں کھولی ہیں، یعنی جاہلیت کے جب کوئی ہدایت اور علم نہ ہو. جب ہم کہتے ہیں زمانے جاہلیت تو اس سے کیا مراد ہے؟ زمانے جاہلیت بمقابلے علم ہے، جیسے جہل کہتے ہیں، جاہلیت جاہل کو، جاہل کس سے؟ جہل سے، نادان، لا علم. لا جاہل کیا زمانے جاہلیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں زمانے جاہلیت، یہ کیا علم و دانش کے مقابلے میں ہے؟ ہرگز نہیں، علم و دانش کے مقابلے میں نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نے جو ہے علم و دانش کے مقابلے میں جاہلیت کو 4 مقامات پہ استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر 1 سورہ احزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اب اس کو میں صرف حوالہ لکھ رہا ہوں، آپ نے جا کے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، عربی لکھنی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَى، جاہلیت الاولى، اور اپنی گھروں میں ازواج نبی بیٹھی رہو اور اپنی زینت کو اس طرح ظاہر نہ کرو جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. ابھی ہم بتائیں گے زمانے جاہلیت سے کیا ہوا. سورہ احزاب آیت نمبر 33، آل عمران 154، آل عمران 154، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک बुरा गुमान करते हैं जो गुमान जाहिलियत की बुनियादों पर है। यहाँ पे भी जाहिलियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वाज़ह बात, यानी यहाँ पे जाहिलियत बमकाम इल्म और नॉलेज नहीं है। तीसरी आयत के सूरह माईदा आयत नंबर पाँच अफा हुक्म जाहिलियत यबगूना, क्या ये जाहिलियत के हुक्म की बिना पर आगे बढ़ेंगे या मसन करेंगे। ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون, तर्जुमा इंशाल्लाह आप उसको लिख लीजिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी किस तरीके से उसको डिफाइन किया जा रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पर हवाला दे रहा हूँ। सूरह फतह चौथी आय सूरह फतह 26 اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية, वो लोग जो काफिर हैं उनके दिलों में वही जाहिलियत की बातें हैं, यानी जाहिलियत से क्या मुराद है, यह बमुकाबले इल्म दानिश नहीं है। याद रखिए कुरान ने जाहिलियत को इल्म दानिश के मुकाबले इस्तेमाल नहीं किया है। जाहिलियत एक खास ज़माना, इंशाल्लाह हम उसकी तारीफ करेंगे तो बताएंगे वो क्या है। यह है कुरान, कुरान में जाहिलियत, यानी कुरान 26 है। अब आते हैं नहजुल बलागा पर। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 193, यहाँ पर बनी उमैया के दर हकीकत फितने की तरफ इमाम अली फरमा रहे हैं, वतरदु अलैकुम फितनतुहुम शौअहा, तुम पर बनी उमैया का फितना खौफनाक और बुरे चेहरे के साथ जाहिर होगा। खुतबा नंबर 93, और असर जाहिलियत की तारीकी तुम पे छा जाएगी जिसमें ना कोई नूर हिदायत होगा ना परचम निजात। यहाँ पे क्या फितने, यहाँ पे क्या है, जाहिलियत का लफ्ज़ इमाम अली ने इस्तेमाल किया है। जाहिलियत से मराद इल्म दानिश के मुकाबले में नहीं, जाहिलियत अभी मैं तशरी करूँगा तो उसको बताऊँगा। या खुतबा नंबर 191 इसी तरीके से, या खुतबा नंबर 166, इसमें जो है इमाम अली ने जाहिलियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जाहिलियत से मुराद क्या है, जाहिलियत से मुराद दर हकीकत यूँ कहूँ कि वो ज़माना है कि जो कोई भी काम ऐसा जो नादुरुस्त और ख़िलाफ़ अक्ल और अमल हो, नादुरुस्त और खिलाफ अक्ल अमल को जाहिलियत, यानी जाहिलियत क्या है, जो बुरा नादुरुस्त और खिलाफ अक्ल अमल हो। ये आप बात ना करें क्लास में, अगर किसी ने बात करनी है तो जब बाहर जाके बात करें, और क्लास में जो है ना वो फोन ना करें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना, भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो। खूब, अब यह है कुरान मजीद में जाहिलियत। आया जो जमाने जाहिलियत की हम बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है, उससे मुराद ये कि जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था, नहीं, उस जमाने के एक तादाद को लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था और शायरी भी आती थी। लिखने पढ़ने से ज़्यादा क्या है, शायरी, शायरी शऊर से है, शार से है। शार किसको कहा जाता है, बाल को, बाल बहुत बारीक होता है। शायरी यानी एहसास और ज़राफ़त और नज़ाकत के साथ कोई कलाम करना जो इंसान की हिस्से ज़ेबाई को मुतासर करे, जो उसकी हिस्से ज़ौह को जगा और हिला सके, उसे शायरी कहा जाता है। शायरी, शायर वो कौन है, जो शऊर की, आगाही की, हिलाने की जुलाने की बात करता है। लिहाजा आप देखेंगे हर शेर का अपने एक अंदाज और अपना एक हुस्न, अपने एक वज़न और अपनी खुशबू होती है, वो एक अलग चीज़ है, अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लिहाजा उस ज़माने में शेर, और ऐसे शेर होते थे कि वो काबे पे ला के लटका देते थे और कहते थे कि इसके जवाब, जो बरतरीन कसीदे होते थे उनके, शायरी के शाहकार होते थे, वो लाके लटकाए जाते थे, फिर उनके मुकाबले में कोई ला नहीं सकता था। बड़े बड़े शौरा, खुद جو ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی وہ خود حجو نامہ لکھتی تھی. حجو نامہ یعنی جو مذمت میں لکھا جاتا ہے, جو کسی کی مخالفت میں لکھا جاتا ہے, جیسے مرثیہ کسی کے عزا و سوگ میں لکھا جاتا ہے, حجو نامہ یعنی جو کسی کی مذمت میں لکھا جاتا ہے. وہ بلا کی خطیبہ تھی, بلا کی یوں کہ شاعرہ تھی, خطیبہ تو نہیں لیکن شاعرہ تھی, ام جمیل ابو لہب کی بیوی. تو کیا اس زمانے میں کیا مراد ہے ہماری جب ہم کہتے ہیں جاہلیت؟ یہاں جاہلیت بمانے علم و دانش نہیں ہے. یہاں جاہلیت سے مراد کیا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں برا, نادرست اور خلاف عقل کام ہوتا تھا. خب اب ہم آتے ہیں کہ کیوں ہوتے تھے وہاں پر یہ سارے کام. کہ جب ہم کہتے ہیں زمانے جاہلیت تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تاریخ ادب الادب العربی میں بلاشر نے لکھا ہے کہ جاہلیت کیا ہے؟ جنگی مزاج, عربی اور قومی حساسیت, جنگی مزاج, عربی اور قومی حساسیت, قساوت در انتقام, شراب خوری اور قمار بازی. جنگی مزاج رکھتے تھے, اپنی تعصب عربی اور قومی پہ حساس تھے, انتقام لینے میں قاسی القلب تھے, شراب خور تھے, قمار باز تھے. ٹھیک ہے, یا مثلا بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے. یہاں پہ تمام عربوں میں ایسا نہیں تھا کہ تمام عرب جو ہے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے. یہ جو ہماری اگر زندہ درگور کرتے تھے کیسے شادیاں کرتے تھے, وہ خواتین کیسے زندہ رہ جاتی تھیں جیسے شادیاں کرتے تھے؟ شادی بھی ہوتی تھی, بیاہ بھی ہوتے تھے, بچے بھی ہوتے تھے. تو اگر بچوں کو اگر دفنا دے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو پھر وہ بچیاں جب معاشرے میں جب قتل کر دیا جائے گا تو پھر شادیاں کس سے ہوں گی, پھر نسل کیسے بڑھے گی؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص مواقع پر یا خاص علاقوں میں یا خاص مزاج رکھنے والے قبائل میں یہ چیز موجود تھی کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, اس بنا پہ اب اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے, اس میں ہم فی الحال جانا نہیں چاہتے. جواد علی نے لکھا ہے, کتاب کا حوالہ العصر الجاہلی, صفاحت العصر الجاہلی, صفاحت حماقت, صفاحت سین فی الف دو چشمی ہیں اور تے, صفاحت حماقت, حقارت و نفرت, حقارت و نفرت, غیظ و غضب اور اسلام اور اس کے احکام کی مخالفت. اسلام اور اس کے احکام کی مخالفت, یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت سے عبارت ہیں. یعنی جو مختلف مورخین نے جاہلیت کی تعریف کی وہ یہ کی ہے. مجموعاً ہم نے کیا اس کی صفت بتائی؟ ہر نادرست, برا اور خلاف عقل کام. یعنی جس کو یوں کہوں کہ یہ نادرستگی, غیر شائستگی, برائیت اور خلاف عقل کام ان کے رگ و پے میں, ان کے خلق و خو میں رچ بس اتنا گیا تھا کہ اصلاً ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کل کا یہ واقعہ کہ جس میں ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد جاتے ہیں, ایک ویڈیو کی بنا پر ایک ہسپتال پہ حملہ کر دیتے ہیں. اصل یہ کیا واقعاً انسان نہ سمجھ ہو سکتا ہے؟ پڑھا لکھا طبقہ جس کو ایلیٹ طبقہ کہا جاتا ہے, کہ یہ پڑھے لکھے افراد ہیں, کوئی معمولی افراد نہیں ہیں. ملک کے اور معاشرے کی باغ ڈوڑیں ان کے ہاتھ میں ہیں. بقول ڈاکٹر اور وکیل میں بحث ہو رہی تھی, وکیل نے کہا ڈاکٹر سے کہا تیری ذرا سی غلطی آدمی کو دو فٹ نیچے لٹا سکتی ہے, اس نے کہا تمہاری غلطی دو فٹ اوپر لٹکا سکتی ہے. حقیقت یہی ہے, ذرا سی غلطی دونوں شعبوں سے وابستہ. یہ عدم فہم ہے, یہ نا فہمی ہے لوگوں کی کہ جب معاشرتی مسائل اتنے یوز ٹو اور عادی ہو جائیں تو پھر وہ نا فہم ہو جاتے ہیں, اسی کو جاہلیت کا. یہ دور جدید کی جاہلیت ہے, یہ وہ پڑھے لکھے افراد کی جاہلیت ہے کہ جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے, جو کسی کو زندہ جلا دیتی ہے, زندہ مار دیتی ہے, زندہ قتل کر دیتی ہے, جہاں پر جو ہے وہ ڈاکوؤں کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ جان سے مر جاتے ہیں مثال کے طور پر, या किसी बच्चे को संसार कर दिया जाता है या बच्चों से ज्यादती की जाती है, ये क्या ये जिंदा जाहिलियत है। देखिए तारीख़ तहलीली से क्या मुराद है, तारीख़ तहलीली का एक और नुक्ता था वो रह गया कि हम तारीख़ पढ़ें और आईना हमारे सामने नज़र आए कि हमारा माशा और हम कहाँ खड़े हैं। अगर मैं और आप तारीख को इस निगाह से पढ़ें कि हमें अपना माशरा इसमें नज़र आए, अपना अक्स सरापा इसमें नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि हम तारीख को सही तौर पर पढ़ रहे हैं। वह अल्लाह यह होगा कि हम एक किताब आएंगे उसको रीड करेंगे, जनाब क्या है दुनिया इस्लाम से पहले क्या हालत थी, जज़ीरतुल अरब क्या था, उसको नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अजीब बच्चा, उसके बाद तूफ़ान हवादिस अलामत नबूवत, बचपन की कुछ यादें और जवानी और पाक दामनी और हजरत की शादी और लोभ शादी भी हो गई, ठीक है, और अभी नबूवत भी आ गई। आए सिर्फ मुराद ये है तारीख से हमारी, नहीं मुराद ये नहीं है हमारी। तो इंशाल्लाह इसके जो फ़िलहाल 8 क्लासेस हैं वो मेरे साथ हैं, बकरे फिर अगर ऐसे आगे लेंगे तो इसमें कोशिश ये करेंगे कि रसूलुल्लाह की सीरत से मुतालिक और जनाब अली और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा से मुतालिक कुछ नुकात को आपके सामने अर्ज करें। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आते हैं जज़ीरतुल अरब। जज़ीरतुल अरब दर हकीकत वो खत्ता है कि जो आज जिसको कदीम ज़बान में हिजाज कहा जाता था और उससे कदीम ज़बान में जज़ीरतुल अरब के नाम से मशहूर था, जो आज का सऊदी अरब है, मौजूदा नाम सऊदी अरब है लेकिन उसका असल नाम क्या हिजाज था। जज़ीरतुल अरब की जो ज़िंदगी थी वो अशायरी व कबायली ज़िंदगी थी, अशायरी भी कबायली का मुतरादिफ़ लफ्ज़ है, कबायली ज़िंदगी थी। ये कबायली ज़िंदगी जो थी दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी, या बादिया नशीन थे या शहर नशीन थे। जज़ीरतुल अरब उसके जुगलाफी हालात क्या हैं वो आप पढ़ लेंगे, वो इतने अहम नहीं। जज़ीरतुल अरब या शहर नशीन है या बादिया नशीन है, दोनों में जो जिंदगी का यूं कहूं के अंदाज है वो कबाइली है, ठीक। अच्छा, कबायली ज़िंदगी का अपना एक मिजाज है। हम इसको एक क्लास इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं ताकि हम इसलिए ले रहे हैं क्लास ताकि हम जो है ये बता सकें किन हालात में रसूलुल्लाह दर हकीकत जन्म लेते हैं, आंखें खोलते हैं, और किन हालात में उन्होंने काम शुरू किया। एक बैकग्राउंड हमारे पास होना चाहिए। कबायली ज़िंदगी के कुछ मुशख्सात हैं, कुछ उसकी प्लस पॉइंट है या उसके कुछ पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट नहीं कहूँगा। एक है मुतफर्रिक ज़िंदगी, इसी के ठीक है, मुतफर्रिक ज़िंदगी है। दो, तीन, खुश्क सहरा और अदम राबता। चूंकि ज्यादातर खुश्क और सहरा गुफ्तगु थी, जिंदगी के दारो मदार नखलिस्तानों पर होता था, जहां नखलिस्तान होते थे वहीं पर पड़ाव डालकर जिंदगी शुरू हो जाती थी। मुमकिन है 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जहां पर भी नखलिस्तान आबाद हो। कबायली जिंदगी और शहरी जिंदगी। शहरी जिंदगी में फिर उसकी तफसील है कि नखलिस्तानों की तादाद कम होती थी लेकिन बयाबानों में नखलिस्तान की तादाद ज्यादा होती थी। जो कानून था वो क्या था, ठीक है, वो क्या था, ताकत और कुदरत का कानून था। ताकत और कुदरत का कानून। कितना वक्त बचा है जी? फिदाए जंग व क़िताल, लड़ने झगड़ने की। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मादी मुनाफे को لینے کی خواہش، لہٰذا جس کی زیادہ طاقت ہوتی تھی وہ حاکم ہو جاتا تھا، جو مظلوم ہوتا تھا وہ دب جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تمام چار صفات کی وجہ سے، ایک دو تین چار کی وجہ سے، کعبے میں جدا جدا بت تھے، سب کے جدا بت تھے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی اپنے الگ الگ بت رکھے تھے، یعنی دوسرے قبیلے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ میں اس کے قبیلے کے بت کی کیوں پرستش کروں۔ اس کے بعد آ جائیے ایک اور چیز پہ، وہ کیا ہے کہ یہ تو یہ ہو گیا، اب آتے ہیں قبائلی نظام زندگی کہ مزید جو ہے وہ قبائلی زندگی، افراد کے منافع قبائل کے منافع ہوتے تھے، افراد کے منافع قبائل کے منافع تھے، یعنی ان کے جو مفادات تھے وہ قبائل کے مفادات ہوتے تھے، یعنی جتنا وہ ذات کا دفاع کرتے تھے اتنا ہی وہ قبیلوں کا دفاع کرتے تھے، کیونکہ قبائلی زندگی تھے، قبیلوں سے جڑے ہوتے تھے، جتنا ذات کا دفاع ہوتا تھا اتنا ہی قبیلوں کا دفاع ہوتا تھا۔ سردار جو ہوتا تھا وہ در حقیقت جوں کہوں کہ ان کی زندگی کا تعین کرنے والا ہوتا تھا، زندگی کا تعین کرنے والا سردار ہوتا تھا، ان کے پیچھے چلتے تھے، وہ ان کی تہذیب و ثقافت و کلچر کو مرتب کرتا تھا۔ پھر آتے ہیں مکہ کی طرف، مکے کا جو احترام تھا دو وجہ سے تھا، مکے کا ایک احترام جو تھا وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے تھا، دوسرا احترام تجارتی قافلوں کے راستوں کی مرکز کی وجہ سے تھا، یعنی جنکشن یوں کہیں مرکزیت کا حامل دو تھا، ایک احترام کعبہ لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، دوسرا تجارتی قافلے یہاں سے آ کے گزرتے تھے اور آگے جاتے تھے، یمن جاتے تھے دوسرے علاقوں میں، ایک جنکشن تھا۔ اچھا، شہری علاقوں میں اور بادیا علاقوں میں یا گاؤں دیہاتوں میں دو ایک بنیادی فرق تھا، شہر چونکہ مختلف قبیلوں کا، مختلف یوں کہوں کہ تجارتی قافلوں کا مرکز ہوتا تھا، لہذا وہاں پر مختلف چینجز آتی رہتی تھیں لہجے میں، زبان میں، سیاسی حالات میں، صحیح بات ہے، ایک چیز نہیں ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، فلاں چیز آئے گی مہنگی ہوگی، مہنگی ہوگی تو پھر اس کے اثرات پورے شہر پہ پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ اچھی چیز ہوگی تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے، لے جانے والے لے جائیں گے، خوش خوش، یہ سب کیا ہے اس کے اپنے حال، یعنی شہر کی جو زندگی تھی وہ اسٹیبل نہیں تھی ثقافتی لحاظ سے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مثلا بڑے شہروں کی زندگی اسٹیبل نہیں ہوتی، ان مسائل مختلف ہوتے ہیں بنسبت گاؤں کی زندگی کے، گاؤں کی زندگی یا چھوٹے شہروں کی زندگی پھر بھی ان میں ایک استقلال ہوتا ہے، جو گاؤں اور بادیہ نشین تھے وہ شہر سے زیادہ خالص ہوتے تھے، ان کے لہجے، ان کی ثقافت، ان کا کلچر خالص ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ عرب ابتدائی پانچ سالوں میں بچوں کو بادیہ نشینوں کے علاقوں میں بھیجتے تھے گاؤں میں، تاکہ وہاں کے جو فطری ماحول ہیں ان میں ان کی پرورش ہو، وہاں کی جو خالص زبان اور ثقافت اور کلچر ان کا ہے بچہ اس کو دیکھ سکے ابتدائی پانچ سالوں میں، کہ جس میں اس کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے۔ لہذا یہی وجہ کہ رسول اللہ کو بھی جو ہے جناب حلیمہ کے پاس بھیجا گیا تھا، یہ ایک بنیادی فرق تھا۔ اب آئیے قبائلی زندگی پہ دوبارہ سے، قبائلی زندگی در حقیقت اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے آپس میں اتحاد کرتے تھے، ان کو حلف کہا جاتا تھا، بڑی ہے لام فی حلف، حلف حلف یعنی معاہدہ، جس کو ہم اردو میں حلف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو عربی میں اگر پڑھا جائے گا حلف پڑھا جائے گا، وہ آپ نے شاید اس میں پڑھا ہوگا انٹر میں، حلف الفضول پڑھا ہے، کیا تھا وہ،
حضرت
कुछ हुआ था, बस सही, बस काफ़ी है, कुछ हुआ था। चलें भाई, इतना तो पता है ना कि हिलफुल वजूल आपको जहन में है। बहरहाल तो क्या है, सियासी मुहिदे की एग्रीमेंट्स की बड़ी कदर कीमत थी। या छोटे छोटे कबीले खुद एक पैक्ट करते थे, या छोटे कबीले बड़ों के साथ अटैच होकर अपनी ताकत और कुदरत में इजाफा करते थे। अच्छा, किस चीज़ के लिए मुहिदे होते थे? मईशत के लिए, जंग में कामयाबी के लिए, जो नहीं लिख रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं। जंग में मईशत के लिए, जंग में कामयाबी के लिए, और पानी और चरागाह के जखीरों पर तसल्लुत जमाने के लिए। चरागाह नखलिस्तान यानी तसल्लुत जमाने के लिए, या कमजोर कमजोर कबीले से ताल्लुक करके तीन चार कबीले पांच कबीले मिलके एक बनाते थे कि भाई इस इलाके में हमारे कोई नहीं आएगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे, सारे इसके जो राइट्स हैं वो हमारे हैं, जो आएगा उसका दिफा करेंगे। एक कबीले से जंग जो पैक्ट करते थे, सारे कबीलों से जंग तसव्वुर की जाती थी। ये यहाँ पे हो गए, या कमजोर कुदरतमंद से। अब आते हैं जंग व जदल जो होती थी। चार यहाँ पर पॉइंट्स हैं कि किस वजह से जंग होती थी। एक, बर्तरी की ख्वाहिश। दो, जाहिरी इज्जत और नामो नमूद की ख्वाहिश। तीन, बेहतर तिजारत। चार, इज्तिमाई हैसियत के सोशल स्टेटस। ज़्यादातर जो मसाइल और जंगें पेश आती थीं वो पानी और चरागाह के ज़खीरों इश्कबाजी और लड़कियों दूसरे कबीलों की लड़कियों से शादी और ख़ानदानी बरतरी या कबाइली बरतरी या कबाइली बरतरी। मसलन एक शख्स आया और उसने आके जो है वो कहा कि मैं जो हूँ फलां कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, कौन है कि जो मुझे मारेगा। मिसाल के तौर पर बादर अक्काज, अक्काज ए एन काफ अलिफ और जोई, तो ए जोई अक्काज, एक बहुत बड़ा बाजार लगता था, बहुत बड़ा बाजार होता था। उसमें एक शख्स ने आके रजस्थानी की कहा कि मैं जो हूँ अरब का अजीज सरीन और बेहतरीन इंसान हूँ, और किसी को और जो भी जो है अगर मेरी इस बात को तस्लीम नहीं करता वो आया और मेरे पैर पर शमशीर मारे। एक शख्स आया, उसने तलवार मारी और जंग शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। या इसी तरह मिसाल के तौर पर इश्कबाजी के अनुमान से कहते हैं कि कुछ लड़कियाँ जा रही थी तो उनमें से कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की, छेड़खानी की, और जब उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने जब लड़कियों ने जवाब नहीं दिया तो उनके सर पे जो कपड़ा पड़ा था उनको हटा दिया। इस पे जो है ना सारे लड़के हंसने लगे, इन लड़कियों ने आवाज़ इस्तखासा बुलंद की और जंग छिड़ गई। यानी इतने छोटे छोटे मसाइल पर, या पानी और ज़खीरों के लिए जो है, या नखलिस्तानों के लिए जंग होती थी। इस बिना पर ये चीज़ जो है वो हमें एक जो है वो बता रही है कि किस माहौल में जो है वो रसूलुल्लाह ने आँखें खोली। इंशाल्लाह बस यहीं तक रखेंगे, और अगली जो क्लास होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप स्टडी करके आएंगे, आज का भी पढ़ लीजिएगा और अगली क्लास का भी, क्योंकि हमारी हफ्ते में एक क्लास है। और इंशाल्लाह फिर अगला जो मरहला होगा वो क़ुरैश का और ख़ानदान नबूवत का होगा, जिसको हम पढ़ेंगे, और जो मज़ीद उसके जो हवाले होंगे वो मैं आपको दूसरी किताबों से बता दूँगा। मिसाल के तौर पर वो हवाला मैंने यहाँ बयान नहीं किया वक्त की कमी की वजह से, वो जो मैंने बिलाशर का एक कौल लिखा था तारीख अल अदबुल अरबी नामी किताब से, जिल्द एक सफ़ा नंबर 47, तारीखुल अल अदब अल अरबी, जिल्द एक सफ़ा नंबर 47, जाहिलियत के लिए जो मैंने कहा था, या جواد علی کے جو میں نے کہا تھا الاسر الاجاہلی جلد ایک صفحہ نمبر 39. یہ فون جو ہے سائلنٹ کریں پلیز، کلاس میں جو ہے نا. الاسر الجاہلی جلد ایک صفحہ نمبر 39. اچھا یہ جو نہج البلاغہ کے میں نے آپ کو مصادر بتائے ہیں یہ مفتی جعفر صاحب والی نہج البلاغہ نہیں ہے، یہ میرے پاس فارسی کی نہج البلاغہ ہے جس کے کچھ کے نمبرز چینج ہیں، وہ انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اور وہ اردو والی نہج البلاغہ کے نمبر آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں جو میں بتا رہا ہوں وہ فارسی والے نہج البلاغہ کے بتا رہا ہوں، اور چونکہ ابھی میں نہیں دیکھ سکا وقت کی وجہ سے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہوگی اس میں اردو کی جو نہج البلاغہ ہے ذیشان صاحب والی یا مفتی جعفر صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے حوالے دوں گا تاکہ آپ اس میں بآسانی اس کو دیکھ سکیں. کوئی سوال؟ دونوں صحیح ہیں. مفتی جعفر صاحب والا ترجمہ دقیق ہے اور یوں کہوں کہ ادبی ہے، جبکہ ذیشان صاحب کا ترجمہ محاوراتی ہے. صفاحت یعنی بے وقوفی. صفی قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں پہلے دوسرے صفحے میں. یقول صفحاء، صفی یعنی وہ انسان جسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. صفی کہتے ہیں اس نا سمجھ انسان کو کہ جس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو مال کہاں خرچ کرنا چاہیے. مثلا 100,000 روپے کی چیز جو ہے چند سو روپے بیچا، یہ صفی ہے. لہذا اس کو حاکم شرع اس پہ پابندی لگا سکتا ہے کہ تجارت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صفی ہے، کیونکہ اپنا مال برباد کر رہا ہے. اس کو صفی کہتے ہیں، صفی یعنی نا سمجھ. اور فقہ میں صفی اسے کہتے ہیں جس کو اندازہ نہ ہو کہ وہ اپنا مال کوڑیوں کے عوض بھیج دے، اس کو صفی کہا جاتا ہے. اس کا نام نہیں ہے اس میں، لیکن اس نے جس نے نقل کیا اس کا نام ہے جواد علی، وہی تھا. جنگی مزاج، حساسیت عربی و قومی، قساوت در انتقام، شراب خوری، قمار بازی. اب کوئی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اس زمانے کی بات کریں، رسول اللہ کے زمانے. دیکھیے ہر نبی کے بعد اس کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے کچھ اولیاء ہوتے ہیں، کچھ نقیب ہوتے ہیں، کچھ جانشین ہوتے ہیں جو ان کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انحرافی قوتیں ہوتی ہیں وہ آگے آگے ایسا رہتے ہیں، انبیاء کی تعلیمات مکس ہوتی رہتی ہیں اور اس کی جو افادیت ہوتی ہے وہ کم سے کم ہونے لگتی ہے. رسول اللہ کے ساتھ بھی 500 سال کا عرصہ لکھا گیا، اس 500 سال میں جو ہے نا مختلف ملاوٹیں آئیں، اور اس ملاوٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ جو آپ کی تعلیمات کا رنگ تھا رسول اللہ کے زمانے تک کم سے کم ہو گیا. لیکن جو لوگ یوں کہوں کہ پابند تھے، کاربند تھے دین حنیف پر، وہ کاربند رہے اور ثابت قدم رہے.